الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بعض جرائم کے لیے مقرر فرمائی ہیں وہ تو متعین ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پانچ جرائم کی سزائیں ہیں اس کے بعد انہی جرائم کی ادنا صورتوں اور باقی جرائم کا معاملہ زیر بحث تھا اس میں جو چیز میں نے یہاں لکھی ہے اسی سے میں اس نشست کی ابتدا کر رہا ہوں میں نے لکھا ہے کہ شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ یہی ہیں یعنی جو پیچھے بیان ہو گئے ہیں ان کی ادنا صورتوں اور ان کے علاوہ باقی سب جرائم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارباب حل وقت پر چھوڑ دیا ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند نہیں کیا گیا مسلمان جہاں کہیں اپنا اجتماعی نظم قائم کریں گے وہ دین کے طے کردہ اصولوں کو سامنے رکھ کر ادنا صورتوں کے لیے بھی سزائیں خود تجویز کر سکتے ہیں اور جن جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائیں ان میں بھی سزائیں مقرر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا کہ ہماری فقہ میں بعض دوسرے جرائم کو بھی اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے اس میں ارتداد کے بارے میں میں نے وضاحت کر دی تھی دوسری چیز شراب نوشی ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ اس کی سزا کس طرح مقرر کی گئی اور ان دونوں کے بارے میں یہ وضاحت ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کے لیے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی ان کے لیے نہ کوئی سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق کوئی ہدایت دی ہے تیسری سزا جو اس باب میں زیر بحث آتی ہے وہ توہین رسالت کی سزا ہے ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیر بحث رہتی ہے دنیا میں دوسری جگہوں پر بھی اس معاملے میں کچھ نہ کچھ بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے یہ بات کہ کیا اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے یعنی توہین رسالت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یا کتابوں کی اہانت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اہانت ہے کیا اس طرح چیزوں کے لیے کوئی سزا مقرر ہونی چاہیے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص تنقید کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا دین ایک دعوت ہے اور جب کوئی دعوت پیش کی جائے گی تو اس پر نقد ہوگا تنقید ہوگی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا یہ اصول بتا دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کا جائزہ لینا چاہتے ہیں لے اللہ کے پیغمبر بھی جب آئے ہیں تو انہوں نے آ کر تنقید کا جواب دیا ہے اعتراضات کو رفع کیا ہے لوگوں نے اپنے سوالات پیش کیے ہیں تو ان کو مطمئن کرنے کی صحیح کی ہے اس میں ایک پیغام جس طرح سے لوگوں کو پہنچتا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جبر روا رکھنا کسی چیز کو لوگوں پر ٹھونس دینا اس کی اجازت نہیں دی گئی تاہم تنقید ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناشائستگی کے حدود میں داخل ہو جائے کوئی شخص ان شخصیات پر سب و شتم کرنا شروع کر دے جو کسی گروہ کے نزدیک مقدس ہوں ان کے لیے غیر معمولی جذبات ہوں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہتک کے قوانین ازالہ حیثیت عرفی کے قوانین اور اسی طرح سے اہانت کے قوانین بعض اوقات ناشائستہ لوگوں کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں. وہ قاعدے سے مسلمانوں کے ہاں بھی بنائے جا سکتے ہیں. اور یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ باقی جرائم, تو ظاہر ہے کہ سب جرائم کے بارے میں قانون سازی باہمی مشورے سے ہوگی, امرہم شورا بینہم. یہ چیز فی الواقع جرم کے درجے میں پہنچ گئی ہے, اس کو بھی اسی طریقے سے طے کیا جائے گا. اس کے لیے کوئی سزا ہونی چاہیے, یہ چیز بھی ہر معاشرے میں اس معاشرے کی حساسیت کا معاملہ کس طرح کا ہے, حالات کیا ہیں, کون سا دور ہے, کن لوگوں کو اس کا ہدف بننا پڑے گا, ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ان جرائم کے بارے میں بھی, یعنی کوئی شخص نقط و نظر سے آگے بڑھ گیا اور اس نے سب و شتم یا اہانت کا طریقہ اختیار کر لیا, تو اس میں بھی اگر کوئی سزا مقرر کرنی ہے تو معاملہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارباب حل وقت پر چھوڑ دیا, یعنی اس میں بھی کوئی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی. قرآن مجید کو ابتدا سے لے کے انتہا تک پڑھ جائیے, پورے ذخیرہ حدیث پر ایک طرف سے لے کے دوسری طرف نظر ڈال لیجئے, اس معاملے میں بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو قانون کی حیثیت سے کسی جگہ زیر بحث ہی نہیں لایا گیا. لہٰذا یہ جو بات میں نے لکھی ہے کہ ان کی ادنا صورتوں اور ان کے علاوہ باقی سب جرائم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارباب حل و عقد پر چھوڑ دیا ہے, تو ان تین جرائم کی صورت بھی یہی ہے. یعنی میرے نزدیک اس میں بھی ارباب حل و عقد کوئی سزا مقرر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ جو بات عام طور پر سمجھی جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کوئی سزائیں مقرر کر دی ہیں, یہ بالکل بے بنیاد ہے. اس کے لیے ادنا درجے میں بھی کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی. اس بنیادی بات کو سمجھ لینے کے بعد اب ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بات کہیں کس بنیاد پہ جاتی ہے. تو اس میں ایک اصولی معاملہ ہے جس کو جان لینا چاہیے, اور وہ یہ کہ جب کبھی کوئی قانون بیان کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے قانون کے طریقے پر بیان ہونا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید نے بالکل یہی کیا ہے, یعنی چوری کی سزا بیان کی ہے تو سورہ مائدہ میں وہ اسی طرح سے بیان ہوئی ہے. اس سے آگے محاربے اور فساد پہ لرز کا معاملہ زیر بحث آئے گا, اس کی سزائیں بھی اسی طرح سے بیان کی ہیں. سورہ نور کی ابتدا میں زنا کی سزا بھی اسی طریقے پر بیان کی ہے, اس کے حدود متعین کیے ہیں, اور اس سے آگے قذف کی سزا بھی بیان کر دی. قتل کا معاملہ دونوں پہلوؤں سے زیر بحث آیا ہے, یعنی مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور اس معاشرے میں نظم اجتماعی وجود میں آ جائے تو کیا کرنا ہے, نہ ہو تو کیا کرنا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں وہ اس دوسرے پہلو سے زیر بحث آ گیا ہے, اور سورہ بقرہ میں پہلی صورت اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس میں ریاست کا اختیار کیا ہے, ورثہ کا حق کتنا بنتا ہے, مجرم کے ساتھ معاملہ کرنے کے حدود کیا ہوں گے, سب چیزیں واضح کر دی ہیں. تو قانون کو بیان کیا ہے پہلے, اس کے بعد اس قانون کا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاذ ہوگا, اس کے واقعات پیش آئیں گے. تو واقعات اس قانون کے تحت ہیں, یعنی پہلے قانون واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد واقعات. واقعات کو قانون کا ماخذ بنا دیا جائے, یہ بالکل وہی بات ہے کہ گھوڑے کے آگے گاڑی باندھ دی گئی ہے, یہ کبھی بھی درست رویہ نہیں ہو سکتا. واقعات قانونی طریقے سے نہ کبھی نقل ہوتے ہیں, نہ ہوئے ہیں, نہ جب کوئی مقدمہ زیر بحث ہے تو اس کی روداد کسی قاضی کی لکھی ہوئی, اس کے بوقے کے اوپر جو جرا ہوئی ہے اس کی تفصیلات نہ کسی قانون دان کی لکھی ہوئی ہمارے پاس ہوتی ہیں. ایک شخص بیان کر دیتا ہے, دوسرا شخص بیان کر دیتا ہے, یہ راہ چلتے لوگوں کی رودادیں ہیں. ان کی بنیاد پر کسی قانون کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم واقعات سے قانون اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب واقعات جبکہ اس بات کے ہمیشہ محتاج ہوتے ہیں کہ خود انہیں قانون کی روشنی میں سمجھا جائے, یعنی یہ دیکھا جائے کہ قانون کیا تھا, کوئی اصول بیان کیا گیا ہے, قرآن مجید میں کوئی بات کہی گئی ہے, اس کے بعد اس کے اطلاق کی صورتیں ہیں جو واقعات میں زیر بحث آئیں گی. پھر واقعات کی روداد کہاں سے ملی ہے؟ اس طرح میں نے عرض کیا کہ کیا کوئی مقدمہ پیش ہوا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کی حیثیت سے وہ روداد لکھوا دی ہے؟ کیا وہاں موجود وہ لوگ کے جو اس مقدمے کا حصہ ہیں انہوں نے کوئی قانونی دستاویز تیار کر کے بتایا ہے کہ اس کی سماعت ہوئی, یہ معاملات ہوئے؟ یعنی ایک شخص وہاں کھڑا ہے, بیٹھا ہے, سن رہا ہے. ہمارے ہاں جب عدالتوں میں مقدمات زیر بحث آتے ہیں تو اگر کبھی یہ موقع ملا ہو کہ ان کی روداد پڑھیں اور صرف انگریزی اور اردو اخباروں کا تقابل کر کے پڑھ لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کا فہم کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور صورت کیا بن جاتی ہے. اور اگر کوئی قانون کو سمجھنے والا رپورٹر ہے تو اس کی رپورٹنگ کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ چیزوں کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلی بنیادی غلطی اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس قانون کا معاملہ ہو یا کسی اور قانون کا, قانون کا ماخذ واقعات نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ پہلے قانون کے طور پر بیان ہونے چاہیے. یعنی یا اللہ تعالیٰ بیان کریں گے یا اللہ کا پیغمبر بتائے گا. جب قانون کے طور پر وہ سامنے آ جائیں گے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا نفاذ کیسے ہوا, ان کے مقدمات کیسے قائم ہوئے, یہ سب چیزیں اس کے بعد زیر بحث آنی چاہیے. اس ترتیب کو الٹا نہیں جا سکتا, یہ ترتیب الٹ دینے کے نہایت بدترین نتائج نکلے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کی بعض تعبیرات لوگوں کے لیے معمہ بن گئی. تاہم اس معاملے میں یہی ہوا ہے. میں ارتداد کے بارے میں عرض کر چکا کہ اس کی روایت کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں روایت لفظی طور پر موجود ہے, یعنی ایک قانون قاعدہ لفظ میں بیان کیا گیا ہے. اس پر میں تفصیل سے تبصرہ کر چکا ہوں. شراب نوشی کے بارے میں عرض کر چکا کہ اس کے تو واقعات کی روداد بھی یہ بتا رہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حیثیت سے کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی, بلکہ اسی اصول پر کہ ارباب حل و عقد سزائیں مقرر کرتے ہیں وہ آج بھی کریں گے. اس کا ضابطہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ یہی ہوگا کہ کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے, جان مال آبرو کے خلاف کسی اقدام کو روکنے کے لیے حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں, مسلمانوں کی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں, کریں گی. سادہ لفظوں میں کہیے تو وہی بات کہ ارباب حل وقت اس کا فیصلہ کریں گے. اس معاملے میں اگر آپ قوانین کا مطالعہ کریں جو مسلمانوں نے بنائے ہیں, آپ ان کے پس منظر میں جو مباحث سامنے آئے ان کو دیکھیں, اور اسی طریقے سے علماء جب اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو ان کے بیانات کو دیکھیں, ہر جگہ یہی صورت ہوگی کہ کچھ واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں. یعنی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو بیان قانون کی حیثیت سے سامنے رکھا جا سکے. یہ مجھے اس لیے تفصیل عرض کرنی پڑی ہے کہ میں نے جب اس باب میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ صرف پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں, تو ظاہر ہے کہ جو پھر عام لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی سزا بھی اللہ کی مقرر کردہ اور فلاں کی بھی, تو اس کی حقیقت واضح ہونی چاہیے. اس باب میں چونکہ واقعات ہی زیر بحث آئے ہیں تو میں نے اپنی کتاب مقامات میں اس پر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے. اس میں میں نے اس پورے مسئلے کا جائزہ لیا ہے. توہین رسالت کی سزا کے عنوان سے یہ تحریر شائع ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس میں تین ابواب میں اس سارے مسئلے کا جائزہ میں نے لیا تھا. ایک باب کا تعلق واقعات سے, یعنی وہ واقعات جو بالعموم بیان کیے جاتے اور جن کو اس سزا کا ماخذ سمجھا جاتا ہے, وہ تبصرہ میں اس موقع پر اس سے پہلے کہ میزان میں ہم آگے بڑھے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پہلی بات تو وہی پیش نظر رکھیے کہ واقعات کبھی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتے, اور دوسرے یہ کہ واقعات ہیں کیا، یعنی جن واقعات کو پیش کیا جاتا ہے وہ جس طرح ہمارے سامنے آئے ہیں کیا وہ فی الواقع اسی طرح کے واقعات ہیں جس طرح کہ انہیں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، اس پر آپ میرا تبصرہ سن سکتے ہیں۔ یہ میری کتاب مقامات میں ہے اور توہین رسالت کے سزا کے عنوانی سے یہ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ اس کے آخر میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2011 میں لکھا گیا تھا۔ اس کے دوسرے باب میں میں نے لکھا ہے کہ توہین رسالت کی سزا کے جو واقعات بالعموم نقل کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے۔ توہین رسالت کی سزا کے جو واقعات بالعموم نقل کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے۔ ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا، یعنی یہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں عام طور پر بیان کر دیا جاتا ہے کہ اسے توہین رسالت کی سزا دی گئی۔ ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینے پر چڑھا لانے کے مجرم تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جرم کی نوعیت کیا تھی، یعنی یہ وہ شخص ہے کہ بدر ہو چکی، احد کا معرکہ ہو چکا، ایک چھوٹی سی بستی میں مسلمانوں کی حکومت اللہ کے آخری پیغمبر کی قیادت میں قائم ہے، اس پر پورا عرب حملہ آور ہو گیا، اور اس حملے میں محرک کے طور پر جس شخصیت نے کام کیا وہ ہی ابو رافع تھے۔ ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینے پر چڑھا لانے کے مجرم تھے۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں فی من حزب الاحزاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ شخص تھا کہ جو ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر یہ سارا فتنہ برپا کیا۔ اس درجے کا مجرم تھا یہ، ایک چھوٹی سی بستی پر آپ ہزاروں کی تعداد میں حملہ آور ہوئے ہیں اور اس میں جو لوگ محرک بنے اس میں یہ بھی سب سے نمایاں تھا۔ کعب بن اشرف کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، یعنی دوسرے مجرم یہ ہے، کعب بن اشرف کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے مکے جا کر قریش کے مقتولین کے مرثیے کہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی۔ یعنی یہاں کا باشندہ ہے، آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جس ریاست میں ایک شخص رہ رہا ہے اس پر حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ آور کے ہاں چلا گیا ہے، یعنی آج کی دنیا میں کیا صورتحال پیدا ہوتی۔ کعب بن اشرف کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے مکے جا کر قریش کے مقتولین کے مرثیے کہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی، شاعر بھی تھا، مسلمان عورتوں کا نام لے کر تشبیب لکھی۔ عرب عام طور پر اپنی شاعری میں جو قصیدہ لکھتے تھے تو اس کی ابتدا میں تشبیب ہوتی تھی جس میں حسن و جمال کا ذکر تھا۔ اس میں روایت یہ تھی کہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، یعنی اس میں جو نام آتے بھی ہیں جیسے سعاد ہے، سودا ہے، جس طرح سلیمہ ہے، یا ریحانہ، یا عربی شاعری میں اور نام آتے ہیں، تو یہ سب نام کسی خاص شخصیت کے نام نہیں ہیں بلکہ شاعری کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کچھ نام لے لیے جاتے تھے۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ مسلمان عورتوں کا نام لے کر تشبیب لکھی۔ یہ اندازہ کیجئے کہ کوئی بہو ہے، کوئی بیٹی ہے، اور ان میں سے صحابہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور تشبیب لکھی اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں رہتے ہوئے آپ کے خلاف لوگوں کو برنگیختہ کرنے کی کوشش کی، یعنی یہ صحیح کی کہ لوگ آپ پر حملہ آور ہوں، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کو دھوکے سے قتل کر دینا چاہا، یعنی یہ اس شخص کے جرائم ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن خطل ہے۔ عبداللہ بن خطل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا، یہ صاحب مسلمان ہوئے اور ان کو زکوٰۃ چونکہ حکومت وصول کر رہی تھی تو تحصیلدار بنا کر بھیجا گیا۔ عبداللہ بن خطل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا، اس کے ساتھ ایک انصاری اور ایک مسلمان خادم بھی تھا، یعنی ایک انصار میں سے صحابی تھے اور ایک مسلمان خادم بھی تھا. راستے میں حکم عدولی پر، یعنی یہ ظاہر ہے کہ تین لوگ ہیں، تو انہوں نے کسی بات کے لیے کہا اور نہیں مانا دوسرے شخص نے، راستے میں حکم عدولی پر اس نے خادم کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا، یعنی واپس نہیں آیا، وہاں سے اسلام چھوڑا، ارتداد اختیار کیا اور مکہ چلا گیا. یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ابو رافع، کعب بن اشرف، عبداللہ بن خطل، جو اس زمن میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے تینوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ان کے جرائم کی نوعیت کیا تھی اور یہ سب چیزیں کہاں بیان ہوئی ہیں. اس کے حوالے بھی اس کے نیچے دے دیے ہیں، وہ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. پھر یہی نہیں، یہ تینوں خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ کی تکذیب پر مصر رہے، یعنی یہ تو ان کے جرائم تھے تینوں کے، اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے جرم کا ارتکاب کیا، جو ہم قرآن مجید کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ ایسا جرم ہے کہ اگر اس کے ساتھ معاندت جمع ہو جائے تو اتمام حجت کے بعد آدمی ویسے ہی مباح الدم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے تو قتل کی سزا خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. یہ تینوں خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ کی تکذیب پر مصر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ رسولوں کے براہ راست مخاطبین عذاب کی زد میں ہوتے ہیں، چنانچہ معاندت پر یعنی دشمنی پر اتر آئیں تو قتل بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ تو پہلے مرحلے میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی اتمام حجت کے بعد اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، دشمنی پر اصرار کرے، تو اس کو یہی سزا دی جا سکتی ہے، اور یہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ معاندت نہ بھی ہو تو وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس کے بعد محض انکار پر بھی یہی سزا ہے. تو یہ تینوں کے تینوں معاندین میں سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آئے، اس کے باوجود کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو گئی. اس سے واضح ہے کہ یہ محض توہین کے مجرم نہیں تھے، بلکہ ان سب جرائم کے مرتکب بھی ہوئے تھے. یعنی توہین تو ایک چیز تھی اس میں، اس کے ساتھ کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ اس طرح کے مجرم تھے، لہٰذا انہی کی پاداش میں قتل کیے گئے. عبداللہ بن خطن ایک خونی مجرم تھا، اس کے بارے میں اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں تو امان دے دی گئی تھی، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، اسی طرح سے ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں، کسی شخص کے خلاف داروگیر نہیں ہوگی. لیکن جن لوگوں کے خلاف یہ حکم دیا گیا کہ یہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو وہاں پر بھی ان کو سزا دی جائے گی اور یہ قتل کر دیے جائیں گے، ان میں یہ بھی تھا. وجہ پیچھے بیان ہو گئی ہے، یعنی اس کو باقاعدہ تحصیلدار مقرر کیا گیا، اس کے ساتھ لوگ بھیجے گئے، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اس کے بعد یہ بھاگ کر مکے چلا گیا. یہ صورتحال تھی. تو یہ خونی مجرم تھا، اس کے بارے میں اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. یعنی جو امان تھی فتح مکہ کے بعد، وہ مجرموں کے لیے امان نہیں تھی. اور اگر محض توہین کا معاملہ تھا تو پھر عرب کے سرداروں میں کون تھا جس نے نہیں کی تھی؟ یعنی ان کی اہانت کے واقعات سے تو قرآن بھرا پڑا ہے. سب کو امان دے دی گئی، اس کے جرائم کی نوعیت بالکل مختلف تھی، یہ بھی اور چند اور لوگ بھی، تو ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا. اسی طرح کے مجرم تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے. یعنی یہ تو مکے کے کچھ لوگ ہیں، یا یہود میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو مدینے میں تھے یا مدینے سے باہر جا چکے تھے. اسی طرح کے مجرم تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے، یعنی یہ دو تین چار نہیں تھے، اور بھی مجرم تھے جنہوں نے اس طرح کے مجرمانہ اقدامات کیے مدینہ میں۔ خدا کے پیغمبر سے مسلمانوں کو برگشتہ اور بدگمان کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بالکل برباد کر دینے کے لیے یہ ان کی، یعنی اس طرح کے مجرم تھے مدینہ میں، ان کا ذکر ہوا ہے سورہ احزاب میں۔ میں نے سورہ احزاب پر جب اختلاط مرد و زن کے آداب کے معاملے میں گفتگو کی ہے تو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ احزاب میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سے پردہ اٹھایا ہے، اگرچہ نام نہیں لیے گئے لیکن وہ جس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے، جس طرح کی سازشیں کر رہے تھے، وہ سب بیان کر دیں۔ یہ ان کی خانگی زندگی کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کی خانگی زندگی کے بارے میں افسانے تراشتے، بہتان لگاتے اور اسکینڈل پیدا کرتے تھے، ازواج مطہرات سے نکاح کے ارمان ظاہر کرتے تھے، یعنی گلیوں بازاروں میں اپنے چوپالوں پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں اڑاتے تھے۔ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو ان کے در پہ آزار ہوتے۔ یہ اس زمانے میں ہماری طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کے بیڈ روم کے ساتھ ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، عورتوں کو بھی باہر ہی جانا پڑتا تھا، جس کو ہماری زبان میں جنگل پھرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عورتیں بھی جاتی تھیں، مرد بھی اسی طرح باہر جاتے تھے۔ ہمارے دیہات میں ابھی پچھلے زمانے تک یہ صورتحال رہی ہے، تو مدینہ میں بھی اسی طرح تھا۔ اس میں عورتیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ منہ اندھیرے نکلیں، یعنی صبح جلدی نکلیں یا شام میں ذرا تاخیر سے جائیں، تو یہ اس موقع پر ان کے در پہ آزار ہوتے۔ رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو ان کے در پہ آزار ہوتے، اور اس پر گرفت کی جاتی تو اس طرح کے بہانے تراش کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنا چاہیے، یعنی پیچھا کرتے، وہاں جاتے اور جب پکڑے جاتے یا پوچھا جاتا یا گرفت کی جاتی تو اس طرح کے بہانے بناتے۔ چنانچہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں، یعنی یہ پس منظر ہے جس میں پھر وہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو تلقین کی کہ وہ ایک بڑی چادر لے کے جائیں تاکہ ان کی شناخت قائم ہو جائے، اور پھر یہ اس طرح کا بہانہ بنائیں تو ان کی پھر یہ ساری صورتحال بالکل درست کر دی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں اپنی کوئی چادر اوپر ڈال کر باہر نکلیں تاکہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائیں۔ یہ بہانہ بناتے تھے کہ یہ تو ہماری لونڈی تھی، یہ فلاں تھی، ہم اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کو ستانے کے لیے اس طرح کے بہانے نہ تراش سکیں۔ نیز فرمایا کہ یہ اشرار بھی متنبہ ہو جائیں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ کوئی مقدمہ تو قائم نہیں ہوتا تھا، بہانہ بنا دیتے تھے، لیکن ہر ایک کو معلوم تھا کہ یہ کس طرح کے اوباش ہیں اور کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ یہ اشرار بھی متنبہ ہو جائیں، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے، آپ احزاب میں وہ مقام دیکھیں تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو یہ کہا کہ اپنی شناخت قائم کر کے جاؤ تاکہ اگر اس طرح کے اوباش درپے آزار ہوں تو ان کی گرفت کی جا سکے، اور دوسری جانب ان کو متنبہ کیا۔ یہ جہاں متنبہ کیا ہے اس کے فوراً بعد، یعنی سورہ احزاب میں جہاں مسلمان عورتوں کو تلقین کی ہے اس کے فوراً بعد ان کو متنبہ کیا ہے، وہ آپ سن کے اندازہ کر لیں گے کہ یہ کس طرح کے مجرم تھے۔ نیز فرمایا کہ یہ اشرار بھی متنبہ ہو جائیں کہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ اس طرح کے مجرم ہیں۔ اب الفاظ کیا ہیں سنیے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما سقفوا وخذوا وقتلوا تقتيلا۔ یہ سورہ احزاب کی 60 سے 61 آیات ہیں، اور انہی سے متصل پہلے وہ آیت ہے جس میں مسلمان عورتوں کو تلقین کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، یعنی جو ہم نے تنبیہ کرنی تھی وہ کر دی، جو احتیاط کرنی تھی وہ بھی کر لی، اس کے بعد بھی باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ ظاہر ہے کن کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہود میں جو اشرار تھے یہ عام تعبیر ان کے لیے قرآن اختیار کرتا ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، یعنی اللہ کے پیغمبر کو ہدایت کر دی جائے گی کہ اب ان سے عفو درگزر نہیں ہوگا، اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ یہاں رہ سکیں گے، یعنی اس وقت تو وہ شہری ہیں یہاں کے، رہ رہے ہیں اور ایک طرح کی حفاظت ان کو حاصل ہے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا تو فرمایا کہ پھر یہ یہاں رہ نہیں سکیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے، یہ اس طرح کے مجرم ہیں۔ ان کے علاوہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں، یعنی یہ ہیں اصل میں وہ لوگ کے جن سے متعلق قرآن نے بھی یہ بات کہی، یا بعض روایتوں میں جن کے واقعات آ گئے، جن میں سے بعض اہم واقعات میں نے بیان کر دیے ہیں، یعنی عبداللہ بن خطل کا واقعہ، کعب بن اشرف کا واقعہ، ابو رافع کا واقعہ۔ ان کے علاوہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے ناقابل التفات ہیں، یعنی یہ وہ واقعات ہیں کہ جو روایتوں میں اس طرح سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کی سند کی وجہ سے انہیں قابل اعتنا سمجھا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں نے بیان کیے ہیں یا اس طرح روایت ہوئے ہیں کہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک بیان ہو گئے، ان کی حقیقت میں نے بیان کر دی۔ دو چار اور واقعات بھی سنائے جاتے ہیں، وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے ناقابل التفات ہیں، یعنی وہ تو جو ان کی سند ہے وہی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں نقل کیا جائے، ضعیف اور موضوع سندوں کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، لیکن بالفرض ہوئے بھی ہوں تو ان کی نوعیت بھی یہی سمجھنی چاہیے کہ منکرین کے سب و شتم سے ان کی معاندت پوری طرح ظاہر ہو جانے کے بعد رسولوں کی تکذیب کا وہ قانون ان پر نافذ کر دیا گیا جو قرآن میں ایک سنت الہی کی حیثیت سے مذکور ہے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کے واقعات کے جو ہمارے پاس صحیح یا حسن سندوں سے تو نہیں پہنچے، لیکن بہرحال کچھ مورخین نے بیان کر دیے ہیں، اور مورخین نے کیا یعنی ایک مورخ کی حیثیت سے تحقیق کر کے بیان کیے ہیں، جو سنی سنائی باتیں ان تک پہنچی ہیں وہ انہوں نے نقل کر دی ہیں، یہ عام طریقہ ہے، اس لیے کہ پہلی ایک صدی میں تو کوئی مورخ نہیں ہے جو براہ راست چیزوں کا مشاہدہ کر کے لکھ رہا ہو، لوگوں نے بیان کیا، ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم نے وہ دیکھا تھا، بیان کر دیے ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ اس طرح کے واقعات کی کوئی حقیقت ہو بھی، تو انہی اصولوں پر ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسی طرح کے معاندین ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، اور آخری رسول کی حیثیت سے آپ نے اتمام حجت کر دیا تھا، آپ کے اتمام حجت کے بعد تو اللہ کا عذاب آنا تھا، وہ سورہ توبہ میں کس طرح سے آیا اس کی تفصیلات تو الگ ہیں، لیکن خود قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو سورہ توبہ سے پہلے معاندین پر کی حیثیت سے دشمنی پر اتر آئے تھے، سزائیں دی گئیں، انہی میں سے بعض کا میں نے ذکر بھی کیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کو بھی اسی پہ محمول کرنا چاہیے کہ اسی طرح کے لوگ ہوں گے، اور ان کو اسی طرح کے جرائم کی بنیاد پر یا ان کی معاندت کی وجہ سے کوئی سزا دی گئی جو لوگوں نے بیان کر دی لیکن پوری تفصیلات ہم تک نہیں پہنچی۔ ان کے علاوہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے ناقابل التفات ہے، یعنی سندی کی بنیاد پر رد کر دینے چاہیے، لیکن بالفرض ہوئے ہوں تو ان کی نوعیت بھی یہی سمجھنی چاہیے کہ منکرین کے سب و شتم سے ان کی معاندت، یعنی جب انہوں نے صرف انکار نہیں کیا، دشمنی پر اتر آئے، معاندت پر اتر آئے، سازشیں کرنے لگ گئے، گلیوں میں گالیاں دینے لگ گئے، جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو سب و شتم سے ان کی معاندت پوری طرح ظاہر ہو جانے کے بعد رسولوں کی تکذیب کا وہ قانون ان پر نافذ کر دیا گیا۔ یعنی یہاں بھی وہی اصول پیش نظر ہے کہ جو قوانین قرآن میں بیان ہو گئے ہیں، جب کوئی واقعہ ہوگا تو انہی کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ قانون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہو گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے بعد مکذبین کے ساتھ، تکذیب کرنے والوں یعنی جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اسی کا اطلاق سمجھنا چاہیے جو قرآن میں ایک سنت الہی کی حیثیت سے مذکور ہے۔ اس کی میں بہت تفصیل کر چکا ہوں، میری بہت سی گفتگوؤں میں یہ زیر بحث رہا ہے، اس قانون پر زیادہ گفتگو کی یہاں ضرورت نہیں۔ بعض مقتولین کے خون کو ہدر قرار دینے کی وجہ بھی یہی تھی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک قتل ہو گیا ہے، کسی نے کسی کو مار دیا، تو مقدمہ پیش ہوتا ہے، تو مقدمہ قابل سماعت ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا ہی مجرم تھا، یعنی ایک شخص مثال کے طور پر قتل کر کے بھاگا ہوا تھا، اب کسی نے اس کو مار دیا۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا، وہاں مارا گیا، تو اس موقع پر جب مقدمہ خارج کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے اب کوئی ضرورت نہیں ہے قصاص کی یا اس کا مقدمہ چلانے کی، اس کو یہی سزا ملنی تھی مل گئی، یہ الگ بات ہے کہ اس شخص کو کچھ تنبیہ کر دی جائے گی کہ ایسا کیوں کیا۔ تو بعض مقتولین کے خون کو حدر قرار دینے کی وجہ بھی یہ تھی، اس کے لیے اصطلاح یہ ہے کہ فلاں کا خون حدر ہو گیا، یعنی اس مقدمے کو قبول نہیں کیا گیا، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہونی چاہیے۔ لا یقتل مسلم بکافر، اسی کا بیان ہے، چنانچہ یہ اصول بیان کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کو بھی اب جب کہ حجت پوری ہو گئی ہے اور وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے منکرین میں سے اور مکذبین میں سے اور معاندین میں سے، تو اس کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، تو یہ اصول بھی بیان کر دیا گیا تھا۔ علماء ان حقائق سے واقف ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، یہ سب چیزیں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ ان واقعات سے وہ توہین رسالت کا قانون اخذ کریں گے، یعنی یہ واقعات ہیں اور ان واقعات کو بنیاد بنا کر یہ قانون بنایا جاتا ہے۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعات اصلاً قانون کا ماخذ ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہوں تو ہزار پہلوؤں سے پھر دیکھنا چاہیے کہ واقعہ کیا ہوا، مقدمہ کیا تھا، اس کی تفصیلات کیا تھیں، اس کے پورے حالات کیا تھے، فیصلہ کن بنیادوں پر کیا گیا، پھر یہ سب چیزیں زیر بحث آنی چاہیے۔ تو یہ تو اصل میں راہ چلتے لوگوں کی روایتیں ہیں، قصے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ قانون کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس قصے سے بھی استدلال کرنا چاہے جو سیدنا عمر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے پر انہوں نے ایک شخص کی گردن اڑا دی تھی۔ یہ عام طور پر واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء یہ واقعہ ممبروں پر سناتے اور لوگوں کو بالواسطہ ترغیب دیتے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے ساتھ وہ بھی یہی سلوک کرے۔ یعنی واقعہ ہر شخص کو معلوم ہے، بہت لوگ سناتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر فیصلہ چاہا، سیدنا عمر نے پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس جرم کی پاداش میں وہ اندر گئے، انہوں نے آ کے گردن اڑا دی، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء یہ واقعہ ممبروں پر سناتے اور لوگوں کو بالواسطہ ترغیب دیتے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے ساتھ وہ بھی یہی سلوک کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے پہلے، دوسرے، یہاں تک کہ تیسرے درجے کی کتابیں بھی اس واقعے سے خالی ہیں۔ یعنی اس کا معاملہ یہ ہے، ابن جریر طبری ہر طرح کی تفسیری روایتیں نقل کر دیتے ہیں، مگر انہوں نے بھی اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ یہ ایک غریب اور مرسل روایت ہے جسے بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل ضرور کیا ہے، لیکن جن لوگوں کو علم حدیث سے کچھ بہرہ حاصل ہے انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی سند بالکل واہی ہے، یعنی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے، اور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم کی سندوں میں اس کا راوی ابن لہیہ ضعیف ہے۔ یہ سب تفصیلات اگر آپ چاہیں تو ابن کثیر کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ مفسرین سورہ نساء کی آیت 65 کی شان نزول کے طور پر یہی واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بات بھی عام طور پر کہہ دی جاتی ہے۔ نساء کی یہ آیت اگرچہ کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہے، تاہم جو واقعہ امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اس کی شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے اور جسے بالعموم مفسرین نقل کرتے ہیں، وہ اس کے برخلاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر کا ایک انصاری سے پانی پر اختلاف ہو گیا، معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ زبیر اپنے کھیت کو سیراب کر کے باقی پانی اس کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس پر انصاری نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، اس لیے نا کہ زبیر آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، یہ سری بے انصافی اور اقربا پروی کا اتہام اور انتہائی گستاخی کی بات تھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے. چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا مگر آپ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنی بات مزید وضاحت کے ساتھ دہرا دی اور فرمایا کہ کھیت کی مڈیر تک پانی روک کر باقی اس کے لیے چھوڑ دیا جائے. کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. علماء کو حسن انتخاب کی داد دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رافت و رحمت کی یہ روایت تو انہوں نے نظر انداز کر دی ہے, دراں حالے کہ یہ بخاری و مسلم میں مذکور ہے اور حضرت عمر کے گردن مار دینے کی ضعیف اور ناقابل التفات روایت ہر جگہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ سنا رہے ہیں. یہ ان روایات کی حقیقت ہے. تو اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ جو کچھ بھی اس معاملے میں ان پانچ جرائم کے علاوہ کہا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا, اس کے بعد ہم اس باب کا مطالعہ جاری رکھیں. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.